جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی شریف کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل گھر بیٹھے ہم بہت سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ سلسلہ توجہ سے دیکھیں، ممکن ہو تو اس کے اہم مدنی پھول تحریر کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، بہت سارے مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے. آئیے آپ کی کال سے ہم اپنے سلسلے کو بڑھاتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم درود پاک کے حوالے سے سنتے ہیں حدیث پاک، جس میں ہے کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ ذرا تفصیل سے بتا دیں. جزاکم اللہ خیرا.
آمین. جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اس کا جو معنی علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا. یعنی کیونکہ جو نسیان ہے، بھولنا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اس پر مذمت ہے نہیں. بندہ بھول جائے تو بھولنے پر تو رفع القلم، قلم اٹھا لیا گیا ہے. یہ جو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ جو بھول گیا پڑھنا، اس سے مراد ہے کہ جو درود پاک پڑھنا چھوڑ دے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے. یعنی جو مفتابہی مسئلہ ہے اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے. اب چاہے وہ نماز کی حالت میں پڑھ لیا، باہر پڑھ لیا، درود پاک کا یہ فرض اس کا ادا ہو گیا. اور جب کسی مجلس کے اندر بندہ بیٹھا ہے اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، تو اس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے.
ٹھیک ہے،
پوری مجلس کے اندر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے. جبکہ بعض ائمہ وہ ہیں کہ جن کے نزدیک ہر مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا درود پاک پڑھنا واجب ہے. لیکن جس پر فتویٰ دیا گیا، جس قول کو زیادہ صحیح کہا گیا، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر کوئی پوری محفل کے اندر درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا. ہاں، بہتر سب کے نزدیک یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی جتنی مرتبہ بھی آئے، ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ مستحب اور اچھا کام ہے. البتہ یہاں پر یہ نقطہ پیش نظر رہے کہ ہماری ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو غفلت کا شکار ہوتی ہے. یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا جو مجلس کے اندر واجب قرار دیا گیا ہے، تو پوری مجلس کے اندر ختم ہونے تک ایک مرتبہ پڑھ لینا یہ ضروری ہے. اس میں تاخیر کرے گا تو اب تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہوگا. یعنی اب مجلس ختم ہو گئی اور اب تک اس نے نہیں پڑھا تو گنہگار ہوا. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، اس وقت درود پاک پڑھنا واجب ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ جب آتا رہتا فوری طور پہ پڑھا جاتا، لیکن اس میں بندے بسا اوقات مشکل کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس لیے علماء نے سہولت کے لیے اس بات کا حکم دیا کہ ایک مجلس ہے، ایک محفل ہے، اس میں آخر تک بندہ ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تو اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا. لیکن اس سے بھی تاخیر کر دیتا ہے،
مجلس ختم ہو گئی،
ہاں وہ بھی ختم ہو گئی اور بندہ تب بھی نہیں پڑھتا، اب وہ گناہگار ہوگا، اب توبہ بھی اس کو کرنا ہوگی، درود پاک بھی اس کو پڑھنا ہے۔
مدی چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے یہ حدیث کی جس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر درود پاک پڑھنا بھول گئے تو جنت کا راستہ بھول گئے، اس کا معنی بیان کیا، اس میں اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا، اس کو بھی واضح کیا اور تفصیل سے مزید بھی مدنی بھول عطا فرمائے۔ تو مدی چل کے ناظرین نیت کر لیجئے، علماء نے بھی یہ فرمایا کہ روزانہ 313 مرتبہ جو درود پاک پڑھے گا اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں کیا جائے گا۔ ایک تو آپ یہ نیت بھی کر لیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جیسے ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کا بھی بیان کیا گیا کہ جس مجلس میں ہم موجود ہوتے ہیں کم از کم اس مجلس میں ایک مرتبہ درود پاک کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور ہر دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی۔ جی اگلی کال۔
دارالفتا اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال عرض ہے کہ مسجد میں ہی مدرسہ ہے، لوگ کچھ رقم مسجد کی مد میں دیتے ہیں اور کچھ رقم مدرسے کی مد میں دیتے ہیں، قاری صاحب امامت بھی کرواتے ہیں، مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں، کیا مسجد و مدرسے کی مد کی رقم سے تنخواہ دے سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔
دیکھیں، ایک ہوتا ہے مشترکہ چندہ، جیسے مسجد کے اندر دوپہر کے وقت میں مدرسہ لگتا ہے، اس کے لیے چندہ مشترکہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے الگ سے چندہ لیں اور اس کے لیے الگ سے چندہ لیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہاں پہ معروف ہے، عرف ہے کہ مسجد کے اندر یہ کام ہوتے ہیں، تو اس کی تنخواہ تو اس کے ذریعے سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ہاں، مدرسہ اندر لگتا ہے یا مدرسہ سائڈ پہ لگتا ہے، مسجد کے ساتھ بنی ہوئی عمارت ہے الگ سے، اور وہاں پہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہم چندہ دے رہے ہیں وہ دونوں مقام پہ خرچ ہوتا ہے، تو بھی دونوں مقام پہ خرچ کرنے میں حرج نہیں۔ لیکن جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ چندہ ہم مسجد کے لیے لیتے ہیں، کچھ چندہ مدرسے کے لیے لیتے ہیں، تو اگر لوگوں نے خاص کر کے دیا کہ یہ چندہ آپ نے مسجد کے لیے دے رہا ہوں، یہ چندہ میں مدرسے کے لیے دے رہا ہوں، تو چندہ پھر جس مد کے لیے لیا گیا ہے اسی مد میں اس کو استعمال کریں گے، قاری صاحب کو پھر اسی سے آپ مدرسے والے چندے سے ہی تنخواہ دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر جو مسجد والی رقم ہے اس سے دیں۔ ہاں، دونوں کا مکس دیتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ دونوں چیزوں کے اندر استعمال ہو رہا ہے، تو پھر اس میں دینے میں حرج نہیں ہے۔
جی اگلی کال لیں گے۔
جو کام ہمارے نبی نے کیا ہم اسے سنت کہتے ہیں، لیکن جو فرائض آپ نے ادا کیے جیسے زکوٰۃ اور دیگر فرائض، نماز وغیرہ، ان کو بھی سنت کہہ سکتے ہیں؟
جی کیا فرماتے ہیں؟
جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام بھی کیا اس کو ویسے تو سنت کہا جاتا ہے، کہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام طریقہ کار کو کہتے ہیں، لیکن کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، اور جب وہ اصطلاحات بولی جاتی ہیں تو پھر ان کا مخصوص معنی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اب جیسے مثال کے طور پہ سنت کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں، تو جب ہم بولیں گے کہ سنت، تو کون سی سنت، سنت موقعہ یا سنت غیر موقعہ؟ سنت موقعہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا اور کبھی اس بات کو بیان کرنے کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ واجب یا فرض نہیں ہے، اور سنت غیر موقعہ وہ کہ جس کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا ہو، تو ان میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح فرائض واجبات، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی فرمائی ہے، لیکن ان کو اصطلاح کے اندر یہ سنت نہیں کہا جاتا، ان کو فرض ہی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کو سنت کہیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ سنت فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے واجب نہیں ہے، تو اس لیے ان کو سنت نہیں کہا جاتا، ان کو فرض ہی کہا جاتا ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکم ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے اور اس کو سنت کہہ دیتے ہیں، اور سنت کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ حکم سنت سے ثابت ہوتا ہے، جیسے عیدین کی نماز ہے، ان کو اس کو بعض نے کہا کہ یہ سنت ہے، تو اس کو سنت کہنے کی وجہ یہ کہ اس کا حکم سنت سے ثابت ہے، ورنہ یہ واجب ہے۔ اسی طرح بعض نے قربانی کے بارے میں کہا کہ یہ سنت ہے، لیکن وہاں سنت کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سنت سے ثابت ہے، اس لیے ہم اس کو واجب کہتے ہیں۔ تو جو فرض و واجب ہوگا اس کو فرض و واجب ہی کہا جائے گا، اگر ہم اس کو سنت کہیں گے تو لوگ جو ہے سمجھیں گے کہ یہ سنت ہے، کرنا فرض و واجب نہیں ہے، تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے مقام پر جو اصطلاح جس کے لیے بولی جاتی ہے وہی وہاں پر بولی جائے گی۔
جی مزید کھول لیں گے۔
جی، مزارات پہ جانا جو ہے یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ قرآن و سنت کے حوالے سے بتائیں، اور وہاں بھی جو اسپیشل کرتے ہیں کہ جی پہلے جمعے کو جانا، چاند کے پہلے جمعے کو جانا یا پہلے اتوار کو جانا، اس میں کیا حقیقت ہے؟
مزارت پر جانے کے حوالے سے اور چاند کے حوالے سے ہوتا ہے، اس سے نوچندی ہے، اس طرح ایام جو خاص کر لیے جاتے ہیں،
کیا فرمائیں؟
دیکھیں مزارات پر جانا باعث سے برکت ہے، بہت اچھی بات ہے. اول تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تم ان کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرة، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو قبریں، مزار جو ہوتا ہے اس میں قبر ہی ہوتی ہے، تو جب دیگر قبروں کی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، ان کی قبر کے پاس جا سکتے ہیں، تو پھر اولیاء اللہ یا انبیاء کرام علیہم السلام یا صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی جو قبریں ہوتی ہیں کہ جن کو مزار کی صورت میں بنایا ہوتا ہے، اس میں جانے میں کیا حرج ہے؟ وہ اسی حدیث پاک کے تحت داخل ہیں کہ فزوروہا، ان کی زیارت کیا کرو. اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا کرتے تھے. اس کے بعد علماء کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ بکثرت بڑے بڑے علماء کی، اولیاء کی، صلحاء کی قبروں پر یہ جایا کرتے تھے. حدیث مبارکہ، مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا، تو حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبر انور پر حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ آپ کی امت کے اوپر قحط آ پڑا ہے، پریشانی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگی. حضور علیہ السلام نے خواب میں آ کے ان کو بشارت دی، اس بات کی کہ ان قریب بارش ہوگی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جانا. اس کے علاوہ اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر جب پڑھتے ہیں تو جگہ جگہ اسلاف کی قبروں کے جب ان کے حالات لکھے ہوتے ہیں تو ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ قبرہ یزارو، ان کی قبر فلاں مقام پر ہے اور اس کی زیارت کی جاتی ہے. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر یوں ہی، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر عالم النبلاء میں، علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رد المختار کے اندر اس بات کو لکھا کہ سیدنا امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبر انور کے بارے میں اہل بغداد کا یہ کہنا تھا کہ یہ تریاق مجرب ہے، یعنی تریاق ایسی چیز کے جس کے ذریعے سے زہر دور کیا جاتا ہے، بیماری دور کی جاتی ہے. یعنی ان کی قبر انور کے پاس آ کے جو بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یوں ہی خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر، اور امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخیرات الحسان میں اس بات کو نقل کیا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی قبر انور پر جایا کرتے تھے، جب کوئی پریشانی ہوتی تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہاں جا کر دعا مانگا کرتے تھے. ہمارے اسلاف میں سے بڑی تعداد ہے کہ جو سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ، ان کے مزار پر حاضر ہوتی، قبر انور پر حاضر ہوتی اور وہاں پہنچ کے دعا کرتی، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا، ان کی مشکلات کو دور کرتا. تو بڑے بڑے علماء کے حالات کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ ان کی قبر انور کے پاس جا کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر عالم النبلاء کے اندر اس کی وجہ یہ لکھی کہ ان کی قبریں جو ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو تو وہاں پر دعا کی قبولیت کا جو چانس ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے مزارات پر جانا یہ بالکل جائز ہے، مستحب ہے، اچھا کام ہے، اور جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق وہاں پر حاضری دینی چاہیے. اور ایام ویسے تو جب جانا چاہے جا سکتے ہیں، لیکن قبروں کی زیارت کے حوالے سے، ان قبرستان جو ہم جاتے ہیں اس کے لیے مخصوص دن بھی ہیں، جمعرات کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، ان دنوں میں جانا یہ اچھی بات ہے، ورنہ جس دن بھی جائیں تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک. مدی چل کے ناظرین ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں سے کچھ لیتے ہیں. تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں کل؟
جی تہجد کی جو رکعتیں ہیں کم از کم دو رکعتیں ہیں، دو پڑھیں، اور اس کے علاوہ جتنی چاہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ہاں یہ ہے کہ جس کو اس بات کا یقین ہے، ظن غالب ہے کہ وہ تہجد میں اٹھے گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وتر عشاء کے بعد نہ پڑھے بلکہ تہجد میں اٹھ کے پڑھے، کہ پہلے تہجد کے نوافل پڑھے اور آخر کے اندر وہ وتر کی نماز ادا کرے. ہاں جسے اندیشہ ہے اس بات کا کہ اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، تو پھر وہ وتر پہلے ہی پڑھ لے، جب تہجد میں آنکھ کھلے تو تہجد کی نماز ادا کرے، جتنی چاہے رکعتیں وہ پڑھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے سر. غسل میں اگر وضو کی نیت کر لیں تو دونوں ہو جائیں گے؟
ویسے بھی غسل جب ہم کرتے ہیں تو شرعی جو غسل ہے اس میں جب اعضاء وضو پر پانی بہ جائے گا تو وضو ویسے بھی ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی. مزید کال.
میرا سوال ہے کہ جب امام جماعت کروا رہا ہو تو کیا کسی مقتدی لقمہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ کسی بھی جو فرض نماز ہے اس میں جزاک اللہ خیر.
مقتدی کا لقمہ دینا
اصل میں ہمارے یہاں یہ بڑی معروف بات ہے, مشہور بات ہے کہ شاید امام کو جو لقمہ دینا ہے وہ تراوی کے ساتھ خاص ہے. ایسا نہیں ہے, امام اگر غلطی کرتا ہے مثلا تلاوت کے اندر قرآت کے اندر بھول گیا اور نکال نہیں پا رہا فرض کے اندر ہی, تو بھی اس کو لقمہ دینا جائز ہے. اسی طرح تلاوت کے اندر کوئی غلطی کر جاتا ہے اس میں بھی لقمہ دینا جائز ہے, لیکن بہرحال پہلے اس کو نکالنے دینا چاہیے کہ وہ خود ہی صحیح کر لے. اسی طرح دیگر جو مقامات ہیں مثل مثال کے طور پر وہ دوسری رکعت کے اندر بیٹھنے دوسری رکعت میں بیٹھنے کی جگہ کھڑے ہونے لگا, تو اگر وہ بالکل سیدھا کھڑا نہیں ہوا بلکہ ابھی بیٹھنے کے قریب ہے یا اس کے پاؤں سیدھے ہو چکے ہیں لیکن کمر اس کی ابھی ٹیڑھی ہے, اس صورت میں کوئی لقمہ دینا چاہتا ہے تو لقمہ دے سکتا ہے. اور امام بیٹھ گیا اس صورت میں, اگر بیٹھنے کے قریب تھا بالکل تو سجدہ صحو بھی لازم نہیں ہے, لیکن کھڑے ہونے کے قریب تھا تو اس صورت میں سجدہ صحو بھی لازم ہو جائے گا. تو بعض مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر لقمہ دینا جائز ہوتا ہے, لیکن اب مثال کے طور پر امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے اندر قعدہ اولا چھوڑ کر, تو اس صورت میں یہاں لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے. جو لقمہ دے گا اس کی اپنی نماز جائے گی, اور جو امام اس کا لقمہ لے لے گا تو امام کی بھی گئی, اور امام کی گئی تو پھر دیگر کی نماز بھی چلی جائے گی. تو جہاں لقمہ دینے کے مقامات ہیں وہاں لقمہ دیا جا سکتا ہے چاہے فرض نماز ہی کیوں نہ ہو.
جی مزید کورس لیں گے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, کیا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو یہ کس کتاب میں ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں.
جی
اس وقت دعا مانگنا جائز ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں,
صحیح,
کوئی منع نہیں کرے گا دعا مانگنے سے. پھر کوئی پوچھے کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں, یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب تو یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگیں. تو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے میں اصلا کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ایک حدیث مبارکہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے کوشش کر کے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. تو یہ بعض روایتیں بعض شارحین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ میت پر جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرنا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے. البتہ اتنا ہے کہ اس میں لمبی دعا نہیں کرنی چاہیے, مختصر دعا کرنی چاہیے, اس لیے کہ جنازے کو جلد سے جلد, میت کو جلد سے جلد یہ دفنانا چاہیے, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو مختصر دعا کریں, اس کی مغفرت کی دعا کریں, قبر و حشر کی مشکلات آسان ہونے کے لیے اس کے لیے دعا کریں, قبر کے سوالات میں آسانی کے لیے دعا کریں, اور مختصر دعا کر کے پھر اس کو قبرستان کی طرف یہ لے جایا جائے.
صحیح. اسی طرح قبرستان میں دفنانے کے بعد جو دعا ہوتی ہے
وہ بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور پر قبر پہ بیٹھا کرتے, یعنی اس کے سامنے بیٹھتے, اور تسبیح وغیرہ کرنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے.
ٹھیک. جی مزید کال.
دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو علماء اکرام پردہ فرما چکے ہیں کیا ان کے بیان کو ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ویڈیو میں سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟
جی کیا فرماتے ہیں؟
اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, جب ان کی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو ویڈیو کے لیے تصویر کا حکم تو ہے نہیں, ویڈیو بنی ہے اور ان کے بیانات موجود ہیں تو ان کو سننے میں, جبکہ وہ سنی صحیح العقیدہ عالم ہو
صحیح,
تو ان کے بیانات کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے, سنا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. مدینہ شریف کے ناظرین, جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں اور یہ بھی سوال کرتے ہیں, دیکھیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کر کے سوشل میڈیا اور میسیجز پر سینڈ کر دیتے ہیں, تو اور حالانکہ یہ حدیث مبارکہ یہ بات اس طرح ہوتی نہیں ہے, تو اس طرح کرنا کیسا؟
کیا فرمایا؟
دیکھیں حدیث مبارکہ تو کا جو معاملہ ہے وہ تو بہت زیادہ حساس معاملہ ہے. ویسے بھی کوئی بھی شرعی بات ایسی ہو کہ جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے تو کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں, تو اس حوالے سے پہلے آپ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم سے معلومات لے لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے بھی یا نہیں کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں. اور جہاں تک رہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کا معاملہ, تو اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ یہ ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو. یعنی بڑے سے بڑا گناہ اس نے کیا تو گناہ کرنے کی وجہ سے, نماز چھوڑ دی نعوذ باللہ, روزہ چھوڑ دیا, زکوٰۃ نہیں دی اس نے, یا نعوذ باللہ زنا کے اندر پڑ گیا, شراب نوشی کے اندر پڑ گیا, تو یہ گناہ وہ ہیں کہ جو ایمان کی بربادی کا سبب تو بن سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اس کا ایمان ضائع ہو جائے, لیکن ان کے کرنے کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے نزدیک بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حرام کے جو حرام ضروریات دین سے ہے اس کو حلال نہ سمجھے, تو اس صورت میں وہ کافر ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا, کرنے سے کافر نہیں ہے. البتہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں خود علماء اہل سنت کا اختلاف ہے کہ آیا اس کے کرنے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھنا. تو جھوٹ باندھتا ہے, اس کے بارے میں امام الحرمین کے والد گرامی امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اسی طرح ابن ناصر مالکی رحمۃ اللہ تعالی اور ان کے متبعین کا یہ موقف ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, اگرچہ کہ جمہور علماء یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے, وہ کافر نہیں ہوا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا, لیکن اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا سیریس ہے, کیسا سینسیٹیو معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھنا. کیونکہ جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک بات کو منسوب کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین کے اندر اضافہ کر دیا, آپ نے بتا دیا کہ بھئی یہ دین ہے, تو آپ نے کسی اور کے خلاف نعوذ باللہ جھوٹی بات بولی تو وہ بھی غلط ہے, لیکن اس کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی وجہ سے وہ بات دین نہیں بنتی,
دین نہیں بنتی.
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بات منسوب کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کی بات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے, لہذا اس کو علماء نے بہت بڑا گناہ شمار کیا ہے اور اس سے بچنا یہ لازم ہے. جب بھی ایسی کوئی حدیث مبارکہ آئے جو آپ کے سامنے تو اس کو فوری طور پر آگے نہ بڑھایا کریں, بلکہ جو مقتدر علماء ہیں, معتمد علماء ہیں جن کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے, ان سے آپ اس حوالے سے معلومات لے لیجیے.
بہت پیارا ہمیں جواب ملا اس حوالے سے کہ کسی بات کو پیارے آ کر اصلاۃ والسلام کی طرف منسوخ کرنا, اور اس کے اندر حکم بھی بیان کیا کہ بعض کے نزدیک یہ اگر وہ بات جھوٹی ہے تو ظاہر ہے بعض کے نزدیک وہ کفر اور بعض کے نزدیک نہیں, تو کتنی احتیاط کا یہ معاملہ ہے, اور لوگ کتنی آسانی کے ساتھ یہ بول دیتے ہیں کہ حدیث میں آیا, حضور نے یہ فرمایا, حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اچھا اسی طرح اللہ کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں
بڑا گناہ
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا,
اس سے بڑھ کر ظالم کون کے جو اللہ کی طرف جھوٹی بات گڑے,
صحیح,
بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بات کو منسوب کرنا.
جی مزید کال لیں گے.
میرا سوال یہ ہے جی, یہ جو فوت ہو جاتا ہے تو جمعرات کو کہتے ہیں جی اس جمعرات کو اس نے کھانا دینا, اس جمعرات کو فلاں رشتے دار نے دینا, اس جمعرات کو کس نے دینا, یہ کوئی اس میں مذہب میں اس کی حیثیت ہے؟
مختلف قوموں میں مختلف طریقے رائے ہیں,
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ جس دن انتقال ہوا اس دن
جی
میت کے دور کے رشتے دار محلے والوں کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ آ کے ان کو کھلائیں. ویسے دور کے رشتے داروں کے لیے لکھا ہے کہ وہ گھر والوں کو آ کے کھانا کھلائیں, کیونکہ وہ غم کا دن ہوتا ہے ان کے لیے اور کھانے وغیرہ سے وہ گھلے ہوئے ہوتے ہیں, غافل ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو اس دن زبردستی کر کے کھانا کھلایا جائے. باقی اس کے علاوہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہر جمعرات کو جو ہے وہ اتنے عرصے تک ان کو کھانا لا لا کے دیتے رہیں, ایسے رواج نہیں اپنانے چاہیے.
ٹھیک. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس کے آگے نماز شروع کر سکتے ہیں آگے اس کے سامنے,
ہم آگے صف میں کے کھڑے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جبکہ کوئی اور وجہ نہ ہو, ورنہ اس کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے.
میں نے پیاز کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ پیاز کے بارے میں کوئی حدیث ہے اس نام کی کہ صبح کے ٹائم کھائیں تو وہ جائز ہے, مغرب کے بعد کھائیں وہ ناجائز ہے؟
پیاز کے حوالے سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث تو موجود ہے کہ جو ان درختوں سے کھائے اس سے کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے, یعنی اس میں چونکہ بو ہوتی ہے تو بو ناپسندیدہ چیز ہے, مسجد کو اس سے بچانا یہ ضروری ہے, تو جس نے کھائی ہو اس کو مسجد کے قریب آنے سے منع کیا گیا ہے. باقی ایسی کوئی حدیث ہم نے نہیں پڑھی کہ صبح کھائیں تو جائز شام کو کھائیں تو ناجائز، یا صبح کھائیں تو ناجائز، صبح کھائیں تو نہ شام کو کھائیں تو جائز، ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری. اور جب تک بندے کو پوری طور پر اس کا علم نہ ہو کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، ہرگز آگے نہیں بڑھانی چاہیے.
جی اگلی کال.
میں نے اپنے بچے کا عقیقہ کرنا ہے، تو کیا والد اور والدہ کا عقیقہ ہونا ضروری ہے؟ اور لڑکے کے جو ہے بکرے کا جو ہے ایک ہفتہ ایک کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر گنجائش نہ ہو تو؟
والدین کے اپنے عقیقے ہوئے یا نہیں یہ پتہ نہیں ہے، تو اپنے بچے کا تو کر سکتے،
بالکل کر سکتے ہیں. نہیں ہوئے والدین کے تو بھی بچے کا عقیقہ یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور بیٹے کا ایک ہی بکرا کر سکتے ہیں، اس سے بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا. گنجائش ایک کی ہے تو ایک کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور بالفرض کسی کے پاس گنجائش نہیں، تو اگر اس نے نہیں کیا تو اس صورت میں گناہگار نہیں ہے، لیکن گنجائش ہے تو بہرحال عقیقے کی سنت ادا کرنی چاہیے، اس سے بچے سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں.
جی اگلی کال لیں گے.
میرا نام موسا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ انسانی خون جو ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟
انسانی خون،
دیکھیں خون جو ہے وہ اگر بہتا ہوا خون ہے، خون جو ناپاک ہوتا ہے وہ دم مسفوح ناپاک ہوتا ہے، جو بہتا ہے
ٹھیک ہے،
جیسے ایسے مقام پہ بہ گیا کہ جس کو غسل یا وضو کے اندر دھونا فرض ہے، دانا ہوا اور دانے میں سے خون نکل کے یہ بہتا ہوا ہاتھ پر آ گیا، تو یہ تو ناپاک ہے
ٹھیک ہے.
لیکن اگر اس میں زخم ہے، خون اسی کے اندر ہے، بہا نہیں ہے، تو یہ ناپاک نہیں ہے.
صحیح.
یعنی اس کو ہے تو یہ ایسی چیز کہ اس سے بندہ گھن کھائے گا، لیکن شرعی اعتبار سے کہ ناپاک ہوگا، ناپاک قرار نہیں پائے گا. وہ خون جو ہے وہ پاک رہے گا جب تک کہ اس کے اندر ہے. ہاں بہنے کی قوت اس کے اندر موجود ہے، اب آپ اس کو بار بار ٹشو سے یا کسی چیز سے روئی سے صاف کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس کو اب چھوڑ دیں تو وہ بہ جائے گا، تو بھی وہ ناپاک ہے ٹھیک ہے. تو بہنے کی قوت رکھتا ہے، بھلے اس کو پاک کرتے رہے، ہاں صاف کرتے رہے، تو بھی وہ ناپاک ہوگا، لیکن ہے ہی اتنا کہ وہ بہ نہیں سکتا، اندر ہی ہے، تو اس صورت میں وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے
ٹھیک ہے. اچھا ایسے میں سے اسی طرح کا ملتا ہوا ہے کہ اگر زخم پر پٹی لگی ہو اور پانی ڈالنے میں تکلیف ہے، تو پھر نماز کس طرح پڑھیں؟
جتنا اس کے قریب کا دھونا ممکن ہے اسے دھو لیں، اور اگر پٹی کے ارد گرد دھو لیا اور اس پٹی کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے، یا اسی کے اوپر پانی ڈالنا ممکن ہے تو پانی ڈال لیں، گیلا ہاتھ اس کے اوپر پھیر لیں، تو اس سے جو ہے وہ یہ ان کا وضو ہو جائے گا، نماز پڑھنا درست ہوگا. لیکن بہرحال اس کو دیکھ لیں کہ بعض لوگ سستی کاہلی کرتے ہیں کہ واقعی ایسی صورت ہے کہ اس کو اتارنا مشکل ہے یا پانی جائے گا، تو اس صورت میں اس کے زخم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی، یا پٹی اتار کے باندھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اور پٹی باندھنا یہ ضروری ہے، کوئی ایسا موجود بھی نہیں کہ جس کو پٹی باندھ دے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ اس کے اوپر مسا کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے.
جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ اس سال اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سوا عرس منایا جائے گا. سنا ہے کہ آپ مجدد تھے. حضور کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، مجدد کا کیا معنی ہوتا ہے اور مجتہد کون ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا، جب بندے کو دفنا دیا جاتا ہے، مٹی برابر کر دی جاتی ہے، تب تلقین پہلے کریں گے یا پہلے اذان دیں گے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
اعلی حضرت کا 100 سالہ عرس ہم منا رہے ہیں الحمدللہ، تو مجتہد مجدد کا فرق کیا ہے آپس میں؟
مجدد کے لیے تو حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ لہذہ الامۃ، اس امت کے لیے ایک شخص کو بھیجے گا کہ من یجدد لہا دینہا، کہ جو ان کے دین کی ان کے لیے تجدید کرے گا، یعنی رینیو کرے گا. مجدد اصل میں وہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر آنے والی خرابیاں جو اس دور کے اندر ہوں، جو اس کے اندر ایسی باتیں آ گئیں جو دین سے تعلق نہیں رکھتی، یا دین کے اندر جو کمی آ گئی ہے اس کو دور کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستی کو ہر صدی کے اندر بھیجتا ہے. تو یہ ایک بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کو بھیجا ہے. اور بسا اوقات یہ ایک علم کے اعتبار سے کہ کوئی اس چیز کا مجدد ہے تو کوئی اس چیز کا مجدد ہے، کوئی علم حدیث کا مجدد ہے تو کسی نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے ایسا کہ جس کے ذریعے سے دین کی تجدید ہوئی، وہ رینیو ہوا، ایسی ہستی کو بھی مجدد بولا جاتا ہے. جیسے 1st صدی ہجری کے اندر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجدد ہیں. وجہ کہ احادیث طیبہ کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، انہوں نے اس کو بروقت بھانپا اور علماء کو یہ کام سونپا اپنے گورنروں کے ذریعے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، اس کی تدوین کر لی جائے۔ تو یہ آپ کا ایک جو ہے وہ تشدیدی کارنامہ تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کو آپ نے عام کیا، تو اس لیے آپ کو مجدد کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستیوں کو بھیجتا رہا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو اسحاق علی اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام غزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجدد السانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبدالعلی بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہر صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستیوں کو بھیجتا رہا کہ جو دین کے تجدیدی کام سر انجام دیتی رہی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا کہ اس وقت دین پر جو حملہ ہو رہا تھا وہ ایسا ہو رہا تھا کہ آج سے پہلے، اس وقت سے پہلے نہیں ہوا تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، طرح طرح سے فتنے یہ سر ابھار رہے تھے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے وہ تجدیدی کارنامے انجام دیے کہ وہ تمام کے تمام فتنے جس انداز میں اٹھ رہے تھے ان کا بالکل خاتمہ کر کے رکھ دیا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ تو ایسی ہستی کو یہ مجدد بولا جاتا ہے۔ اور مجتہد یہ فقہ کے اعتبار سے ایک درجہ ہوتا ہے کہ جن کو اس بات پر قدرت حاصل ہوتی ہے، ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے کہ جس کو قرآن و حدیث پر، لغت عرب پر اتنی مہارت حاصل ہوتی ہے کہ بغیر کسی کی تقلید کیے وہ مسائل خود نکالتے ہیں، اصول و ضوابط اس کے مقرر کرتے ہیں۔ پھر دوسرا طبقہ ہوتا ہے مجتہد فی المذہب کا، کہ جو اپنے امام کی اصول کے اندر پیروی کرتے ہیں اور فروعی مسائل ہوتے ہیں جو اصول سے نکلتے ہیں وہ امام سے اس میں اختلاف کر سکتے ہیں، پھر مجتہد فی المسائل کے اندر سلسلہ آتا ہے۔ تو یہ ایک پوری اصطلاح ہے جو کتب فقہ کے اندر موجود ہے۔
ٹھیک ہے سر، اگلا ان کا سوال یہ تھا کہ دفنانے کے بعد تلقین کریں گے اذان، ان دونوں
تلقین کی جائے، تلقین کرنے کے بعد پھر اذان دی جائے۔
ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔
یہ پوچھنا تھا کہ میں گجرات سے واکنڈ میں جاب کرتا ہوں اور یہ شہری مسافر کا فاصلہ بنتا ہے اور میری یہاں پہ رکنے کی نیت تقریباً 15 دن سے کم ہی ہوتی ہے، تو لیکن یہاں پہ بھی میرا اپنا گھر ہے لیکن میری فیملی گجرات میں رہتی ہے، تو اس صورت میں کیا میں مسافر کی نماز پڑھوں گا یا کہ پوری نماز پڑھوں گا؟
جی کیا
اب یہ اگر ان کا وطن اصلی یہ گجرات ہی ہے اور ان کی فیملی بھی وہیں ہے، یہاں پہ صرف انہوں نے رہنے کے لیے مکان لیا ہوا ہے، وہاں سے یہاں پر مستقل یہ نہیں آ گئے کہ اپنا سارا سامان وغیرہ یہاں پر لے آتے اور یہیں آ کے رہتے، وہاں جانے کا ان کا واپس ارادہ نہ ہوتا تو کوئی صورت بن سکتی تھی کہ یہ واکینٹ ان کے لیے وطن اصلی بن جاتا، لیکن اس صورت میں جو یہ بتا رہے ہیں ان کا وطن اصلی نہیں ہے واکینٹ، یہاں اگر یہ 15 دن سے کب کے لیے آتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر قصر نماز ادا کرنی ہے۔
ٹھیک ہے مزید کال۔
میرا نام انت علی اتاری، اگر کسی شخص نے اپنے بازو پر اپنا نام لکھایا ہو تو نماز وغیرہ ہو جائے گی؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟
نام لکھوانا ہو جو
گدواتے ہیں، گدوانا تو ناجائز و حرام ہے، گناہ کی باتیں سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ البتہ اب گدوا لیا ہے تو اب اس کو مٹانا مشکل ہوتا ہے کہ بغیر آپریشن کے شاید یہ مٹے نہ اس طریقے سے۔ ہاں اگر پین وغیرہ سے لکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے مٹا ہی سکتے ہیں، یہ لکھنا بھی منع ہے، اس کو نہیں لکھا جائے گا۔ البتہ گدوانا یہ تو سخت حرام ہے، اس پر تو حدیث پاک میں لعنت آئی ہے۔ یہ جو گدوا لیتے ہیں یہ بہت غلط کرتے ہیں، ٹیٹو بنواتے ہیں طرح طرح کے، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اب بن گیا ہے تو اس صورت میں جو یہ وضو کرے گا، نماز ادا کرے گا، نماز وغیرہ تو اس کی ہو جائے گی، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اب مثال کے طور پر اس کے ہاتھ پر بنا ہوا ہے، یہ لوگوں کے سامنے کھولے گا وضو کے وقت میں تو لوگ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بدگمانی کے اندر مبتلا ہوں کہ یہ کیا کیا ہوا ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے سامنے اس کو کھولنے سے پرہیز کرے، اس سے گریز کرے، بہرحال وضو وغیرہ کرے گا تو اس کا وضو یہ ہو جائے گا۔
اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائے کہ خواب کی ایک تو شرعی حیثیت کیا ہے اور دوسرا یہ کہ ہر ایک سے چلتے پھرتے سے جو تعبیریں پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائے؟
دیکھیں خواب مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بعض خواب تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بشارتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں، اچھے خواب ہوتے ہیں، اور بعض خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ڈرانے والے ہوتے ہیں، پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ بندہ سارا دن سوچتا رہتا ہے تو اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں سوتے ہوئے اس کے دماغ کے اندر آتی رہتی ہیں، اس کو ادغاث احلام بولا جاتا ہے۔ تو ایسے خوابوں کا تو اعتبار نہیں، جو اچھے خواب ہیں وہ اچھی چیز ہے۔ برا خواب ہو تو حکم یہ ہے کہ جیسے ہی بندے کی آنکھ کھلے تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنے الٹی طرف وہ تھوک دے۔ اور اچھا خواب ہے تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر تو بالکل واضح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور تعبیر پوچھنا ہے تو تعبیر ایسے سے پوچھے جس کو تعبیر آتی ہو۔
صحیح.
کہ یہ ایک علم ہے، ہر ایک سے اس کی تعبیر نہیں پوچھی جاتی۔ پہلے معلومات کر لیں کہ کس کو تعبیر آتی ہے، پھر اس سے آپ جا کے پوچھیں۔ ہر عالم کو بلکہ ہر مفتی صاحب کو بھی ضروری نہیں کہ خواب کی تعبیر آتی ہو۔
ٹھیک ہے، مدی شہر کے راجن سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل آپ نے دیکھے سنے، امید ہے کہ آپ کے علم میں کثیر اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے۔